السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينتأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، میں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی روزی میں فراخی آئے، کشادگی آئے، بڑھوتری آئے، اور اس کی عمر دراز ہو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی تمنا، جس کی خواہش ہر فرد کو ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے وافر مقدار میں مال و اسباب عطا فرمائیں اور عمر بھی دراز ہو، تاکہ اس سے استفادے کا موقع بھی ملے. اس کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے. ایک فرد کئی ملازمتیں کرتا ہے اور مال و اسباب کے بڑھانے کے لیے انتھک کوششیں کرتا ہے، اور صحت قائم رہے اس کے لیے بڑے احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. بہت سی چیزیں دل چاہتا ہے کہ اسے وہ کھائے، لیکن صحت کی طرف نظر جب جاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ ہے تو یہ لذیذ، لیکن میری صحت کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. لہذا دل چاہتے ہوئے اس کی طرف اس کا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اور ڈاکٹر بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ واک کرے آدمی، صبح کو کرے، شام کو کرے. بلکہ میں نے تو دوپہر میں دیکھا شکاگو میں جھیل کے کنارے لوگوں کو دوڑتے ہوئے، دھوپ تھی اور اس میں دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تاکہ صحت قائم رہے. پسینے سے شرابور ہیں لیکن صحت مطلوب ہے، تو اس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں، چل رہے ہیں. نو عمر نو خیز جوان، وہ تو چلتے ہی ہیں. بوڑھا شخص جس کو چلا نہیں جا رہا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی سہارے کے ذریعے چلنے کی کوشش کرتا ہے. گویا یوں کہیے، اس شخص کو دیکھ کر کے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص جینے کے لیے مرا جا رہا ہے. تو صحت اور عمر کا طالب بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حالانکہ خواہشات اس کی طرف اسے کشاں لے جاتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز استعمال کرے، لیکن حالات کی بنیاد پر وہ نہیں کر پاتا ہے. یہ تو اللہ نے ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے جنت جو بنائی ہے، اسی کا وصف ہے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ سب کچھ وہاں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہی نہیں بلکہ آرزو اور تمنا جس کی پیدا ہوگی، خیال جس کا آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فراہم کر دیں گے، اور یہ فراہمی کسی ملازمت کی بنیاد پہ، زراعت کی بنیاد پہ، تجارت کی بنیاد پہ، مانگنے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ میزبانی کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ مہمان نوازی میزبان جب کرتا ہے تو کس اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی کس کی طرف سے ہوگی؟ جو بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو وصف ایسے ہیں جس کی تمنا ہر فرد کو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ جہالت انسان کے لیے بہت بری شے ہے، لہذا اس کے ازالے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کا امتیاز و تفوق قائم کرنے کے لیے فرشتوں پہ علم کی سوغات سے ان کو نوازا۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعلان کرنا چاہا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو جو باتیں نہیں معلوم تھی اس ذات نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم۔ تو علم فضل عظیم۔ اللہ عز و جل نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان دو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ دو آنکھیں اس وقت دیکھتی ہیں جب خارج میں یہ روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہماری اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہماری تخلیق سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ روشنی قائم رہے، آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، کہکشائیں پیدا کی، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں ایسا فن دیا کہ ہم روشنی خود بھی پیدا کریں، ضرورت کے مطابق اس کو یوز کریں، استعمال کریں۔ لہذا ہم نے لالٹین بنائی، موم بتی بنائی، دیے جلائے، اب راڈ بنائے، اور طرح طرح کے روشنی کے اسباب اور وسائل فراہم کیے گئے۔ یہ وہ ضرورت ہے جو ہماری آنکھ جس سے کھلتی ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں تو ہر چیز کھلتی ہے اور کھلتی ہے، اور یہ آنکھیں ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ مخلوق تک پہنچاتی ہیں۔ یہ آنکھ ہمیں بازار کے اس دکان تک لے جاتی ہے جہاں ہمارا مطلوبہ سامان موجود ہے۔ ہمیں یہ آنکھیں اس پارک تک لے جاتی ہیں جہاں خوشنما مناظر ہیں جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بیچ تک لے جانا چاہتی ہیں جہاں پہنچ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تمام تر زندگی میں جو بار ہیں ان کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ نہ ہو تو پہنچنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ آنکھ ہمیں مخلوق تک پہنچاتی ہے، لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے، وہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہیں تک پہنچ کر کے رہ گئے تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی سفر کرنا چاہتا ہے اور وہ پلیٹ فارم تک تو پہنچ جاتا ہے، آگے وہ نہیں پہنچتا ہے۔ ٹرینیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، بسیں آتی ہیں روانہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے, وہاں تک تو پہنچ گیا ہے, تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ہے اور کبھی اپنے مقاصد جلیلہ میں کامیابی وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آنکھیں ہمیں مخلوق تک پہنچاتی ہیں, چاہے ان کا تعلق مطعومات سے ہو, مشروبات سے ہو, ان کا تعلق معمورات سے ہو, جس چیز سے بھی ہو یہ آنکھیں وہاں تک پہنچا دیتی ہیں. لیکن ایک شے اور ہے, ایک چیز اور ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے, وہ کہ ہمیں خالق تک بھی تو پہنچنا ہے. ہم صرف مخلوق کے بھول بھلیوں میں رہ جائیں اور اسی میں ہم بھول کر کے رہ جائیں تو ظاہر ہے سب سے بڑی ناکامی کی بات ہوگی. ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے جنت پیدا کرنے کے بعد بھیجا کہ دیکھ کر کے آئیں. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت دیکھنے کے لیے گئے, دیکھ کر کے آئے. اللہ نے رپورٹ طلب کی, رپورٹ لاؤ. تو انہوں نے کہا رب کریم جنت تو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے کہ کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جو جنت میں نہ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے کہا اب جا کر کے دیکھ کے آؤ. جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے تو جنت کے ارد گرد ایسی خاردار جھاڑیاں, ایسے ٹھیلے, ایسی رکاوٹیں, ایسی بندشیں, ایسے حالات کہ جس سے گزر کر کے وہاں پہنچنا بہت مشکل. آئے, رپورٹ دی اللہ کے حضور, نبی کریم اب تو جنت ایسی ہے کہ وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے. تو جنت تک پہنچنے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے اور وہیں سے واپس ہو لیے تو کامیاب نہیں. اب ہمیں ان کو کیسے طے کرنا ہے, ان میں راہ کس طرح بنانی ہے, ان کھائیوں کو کس طرح پاٹنا ہے, ان ٹیلوں کو کس طرح کاٹنا ہے, ان خلیجوں کو کس طرح سے بھرنا ہے, ان دلدلوں سے کیسے گزرنا ہے, ان جھاڑیوں کو کس طرح ختم کرنا ہے, ان ریگزاروں کو ان صحراؤں سے گزر کر کے مرغزاروں تک کیسے پہنچنا ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما. علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم وہ ہے جو نافع ہے اور ایک علم وہ ہے جو نافع نہیں غیر نافع ہے. وہ علم جو مخلوق سے گزر کر کے خالق تک پہنچا دے وہ نافع ہے, اور وہ علم جو مخلوق کے بھول بھلیوں میں ہم کو جو ہے گم کر دے وہ غیر نافع ہے. دنیا کی زندگی کے مطلوبہ سامان کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے, بلکہ کامیابی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس بڑی کامیابی کو ہم اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے دو دعا فرمائی. تو آنکھ ہمیں پہنچاتی ہے کہاں تک؟ مخلوق تک, اور وہاں سے آگے خالق تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سے نوازا. اس عقل کا تالا کب کھلتا ہے؟ جب علم ہمارے پاس. اگر علم نہیں ہے تو عقل پر قفل پڑا ہوا ہے, بلاک ہے عقل. لہذا آپ دیکھیں گے کہ دو بھائی ہیں, دونوں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, دونوں کو ماحول یکساں ملا ہے, لیکن ایک علم کی راہ پہ چل رہا ہے اور ایک گھر کے کام و کاج میں مصروف ہے. مویشی پالے ہوئے ہیں, دودھ نکالتا ہے, گھر کو اپنے دیکھ رہا ہے, اسی میں زندگی گزار رہا ہے. اور دوسرا بھائی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے, تو ایک مہندس بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے, عالم و فاضل و محدث و مفسر و فقیہ بن جاتا ہے. علم کے ذریعے وہ ترقی کر رہا ہے, اس کی عقل کھلتی چلی جا رہی ہے, اور اس کی عقل بند ہے, کھل نہیں رہی. جس طرح جانور اپنی ضرورت کے مطابق بس سمجھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, اسی طرح وہ بھی کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا, عقل دی, آنکھ دی تاکہ مخلوق تک پہنچیں, اور عقل دی تاکہ خالق تک ہم پہنچے. ہر چیز کو دیکھ کر کے یہ خیال ہو کہ اس نے کس نے یہ کیا ہے. ہم معمولی چیز بھی بغیر بنائے نہیں بنا وجود میں لا سکتے ہیں, ہر چیز کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کائنات یوں ہی بن گئی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے, دیکھو ذرا غور کرو. اور یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا, والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. آسمان کا ذکر فرمایا, زمین کا ذکر فرمایا, کہا ہم نے بنایا, آسمان کی چھت ہم نے قائم کی ہے, زمین کا فرش ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے, کس قدر عمدہ بنایا ہے, اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. زوجین, دو ہاتھ دیے, دو پیر دیے, دو آنکھیں دیں, دو کان دیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا قرآن پاک لے کر کے, نستعلیق کا فن اس کو آتا تھا, بہت عمدہ اس کی لکھاوٹ و تحریر تھی, سونے کے پانی سے اس نے قرآن پاک کو لکھا تھا, مذہب تھا. پیش کیا, خود بھی بڑے خطاط تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر, قرآن پاک خود لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے, لیکن اس کا فن اتنا اعلیٰ تھا کہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے. ابھی اس کے لیے انعام کا اعلان کرنے والے تھے تب تک اس نے ایک بات کہہ دی. اس نے کہا, حضور میں نے ایک کام بھی کیا اس میں. فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا حضور یہ کیا ہے کہ جو مقرر آیتیں آئی ہیں ان کو ہم نے نکال دیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سورہ رحمان میں بار بار یہ آیت آتی ہے. تو یہ مقررات ہیں, مقررات سے جو ہے کلام کے اندر گویا کہ حسن جو پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کو نکال دیا. ویل یومئذ للمکذبین, بار بار آیا, اس کو میں نے نکال دیا, ایک رکھا. اورنگزیب عالمگیر سنتے ہی سکتے تھے, اللہ کا کلام ایک حرف تو دور کی بات ہے, ایک شوشہ بھی اس میں تبدیل نہیں کر سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اور انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو نکال دیا. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے حسن کو ختم کر دیا مقرر آیتیں لا کر کے, یہ بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کل آپ آئیے, اپنے کارندوں سے کہا کہ جہاں یہ مین گیٹ پہ ہے فوراً میرے پاس لے کے آؤ. وہ بہت خوش تھے کہ کل ہم کو بڑے انعامات ملیں گے. دوسرے دن وہ آئے, فوراً اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں پیش کیا گیا. آتے ہی حضرت اورنگزیب نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ. جلاد آ گیا. اب جلاد کا نام انہوں نے سنا تو ان کے اوسان خطا ہو. جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹو, ایک پیر کاٹو, ایک آنکھ نکالو, ایک کان کاٹو. یہ مقررات, کلام الہی کے مقررات کو اگر ہم حسن و تجمل میں معنی سمجھتے ہیں تو اپنے وجود کے ان مقررات کے ذریعے حسن ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک ایک انگ کو کاٹا جاتا رہا اور تڑپ تڑپ کر کے وہ شخص ہے چیختا رہا, چلاتا رہا. کہا نہیں, اللہ کے کلام میں تو نے تصرف کیا, اللہ کے کلام میں تم نے تصرف. تو علم جو نافع ہے وہ نافع ہے جو مخلوق تک نہیں بلکہ مخلوق سے گزر کر کے خالق تک پہنچا رہا. وہی علم ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, اور یہ علم جو ہمیں مخلوق تک پہنچاتی ہے اس میں کوئی بندش نہیں رکھی بلکہ عام کر دیا, کھول دیا, دہانے کھول دیے. یہ کہہ کہ انتم عالم بے امور دنیا, کو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمہیں زیادہ واقفیت ہے, تم جانتے ہو. تاجر تجارت کے بارے میں جانتا ہے, زارے مزارے زراعت کے بارے میں جانتا ہے, ملازم ملازمت کے بارے میں جانتا ہے کس طرح سے اس کو انجام دے، تم اس میں فری ہو، آزاد ہو، کرو، اس میں کوئی بندش نہیں. ہاں جو اصول دیے ہیں شریعت نے اس کو سمجھو تاکہ یہ چیزیں تمہیں معاون بن جائیں مخلوق سے گزر کر کے خالق تک پہنچانے. اللہ اس پر اجر و ثواب. کماؤ لیکن یہی لقمہ اپنے بچوں پر خرچ کرو، تو وہ لقمہ جو کسی مسکین کو تم کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو اپنے پڑوس میں کسی کو دیتے ہو، اور وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تم رکھتے ہو، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو، وہ لقمہ کہیں زیادہ اللہ رب العزت کے اجر و ثواب میں بڑھا ہوا ہے جو تم کسی مسکین و غریب کو دیتے ہو. تو وہ علم جو خالق تک پہنچا دے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی. آج عقلا بہت عقل کی شاہراہ پہ، عقل کی نیرنگیوں کی بہتات ہے، لیکن شیطان نے اس عقل پر بھی قدغن عائد کر دی، رکاوٹ پیدا کر دی کہ آج عقلا ہوتے ہوئے، دانشور ہوتے ہوئے، علم کی سوغات کا ایک تومار ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن مخلوق کی بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. خالق تک سوچنے کا ان کو موقع نہیں، بلکہ ذکر کیا جائے تو ان کے سر میں درد پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا کیوں ہے، بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. آخرت کے بارے میں ان کا علم ہی اکارت ہو گیا، سوچتے ہی نہیں، ادھر خیال ہی نہیں جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جس علم کی دعا فرمائی وہ علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری دعا جو فرمائی ورزقا حلالا طیبا واسعا. اور رزق، اس کے تین صفات، نفس رزق، نفس روزی، نفس ملازمت کی تنخواہ، نفس تجارت کی یافت، نفس زراعت کا غلہ. اللہ کے رسول نے اسی پر نہیں اکتفا کیا. ذرا غور کیجئے کہ آپ نے فرمایا دعا کی، اے اللہ رزقا حلالا طیبا واسعا، رزق ہو حلال ہو، حرام نہ ہو، وہ رزق عطا فرما جو حلال ہو، اور حلال کے ساتھ ساتھ وہ پاکیزہ ہو. بکرا تو مل گیا، گوشت تو مل گیا، گوشت حلال، بکرے کا گوشت نظر آ رہا، لیکن اس کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو حلال ہوتے ہوئے طیب نہیں. نفس حلال ہے، گوشت نفس حلال، اپنے وجود میں وہ حلال ہے، لیکن اس کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. یا ہے چوری کا مال، تو گوشت تو حلال ہے، وہ شے حلال ہے، لیکن طیب نہیں. تو حلال بھی ہو طیب بھی ہو. مچھلی حلال ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. آج مچھلیاں اگر دریا ہے تو دریا کو خرید لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، فروٹ ہیں، فلاں باغات کو خرید لیتے ہیں، اور باغات میں ابھی پھل ہے ہی نہیں ہے، اس کے پہلی باغ کی خریداری ہو گئی. تو یہ خریداری، وہ پھل تو حلال ہے، آم حلال ہے، نارنگی حلال ہے، لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بے صحیح نہیں ہے. بے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا وجود بھی ضروری ہے. ہر وہ بے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، قبضے میں نہیں، وہ بے صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا، رزق اے اللہ تا حلال عطا فرما، اور حلال ہو حال میں طیب. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ. کیا کھاؤ؟ یہ بھی بتا دیا، مما فی الارض، اس چیز کو جو روئے زمین سے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا حلال بنا کر کے، اس کو لو. جو حرام ہم نے کہہ دیا وہ نہ کھاؤ. شیطان کہے گا کہ یہ کھاؤ، حرام و حلال کی تمیز ہی ختم کر دو، ارے کھاؤ پیو مست رہو، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کہاں تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, دشمن ہے, ایسا دشمن ہے کہ ازلی دشمن ہے وہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو دن میں روتے رہے, اتنا روئے اتنا روئے تہجد کے فوت ہونے پہ کہ اللہ عز و جل نے ان کو جتنا ثواب و اجر عطا فرماتے تھے تہجد کی نماز پہ اس سے کہیں زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا. دوسری شب جب سو رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر کے جگایا, اٹھیے اٹھیے تہجد کا وقت ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ تو کون ہے تہجد کو اٹھانے کے لیے آ گیا؟ کہا میں شیطان ابلیس ہوں. کہا ابلیس اور تہجد؟ ابلیس اور تہجد؟ ہاں صاحب, اس لیے کہ آپ کو کل ہم نے پیر دبا کر کے سلا دیا تو آپ اتنے روئے اتنے روئے کہ اللہ نے اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے دیا, تو کم سے کم اتنا نہ ملے اس سے کم ملے آپ کو. تو شیطان تہجد اٹھا کر کے بھی ہماری نیکیاں جو ہے وہ ختم کرتا ہے, نماز پڑھوا کر کے بھی کرتا ہے, جہاں سوچنا مشکل ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, وہ بڑا کھلا ہوا دشمن تمہارا ہے. لہذا ہر پوائنٹ پہ, ہر مظہر میں, ہر لباس میں تمہارے اوپر وہ تسلط جمانا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے صفات بیان کیے, ان صفات کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے رزقاً حلالاً پاک, حلال طیباً اور وہ پاکیزہ ہو. لہذا یہ ذمہ داری ہماری خود بنتی ہے کہ ہم وہ حاصل کریں, اور جہاں سے ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ حلال ہے لیکن اسپائر کر چکا ہے, وہ چیز اسپائر کر گئی ہے تو دینے والے کا فرض بنتا ہے کہ اس کو نہ دے, اب اس لیے کہ طیب وہ نہیں ہے. حلال تو ہے طیب نہیں. گوشت کا ایک وقت, دوا کا ایک وقت, حلوے کا ایک وقت, مٹھائی کا ایک وقت, جیسے ہر چیز پر موت طاری ہوتی, ان چیزوں پر بھی اسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, ان کی بھی موت. لہذا دینے والے کا فرض یہ ہے کہ دے تو طیب دے, حلال تو نظر آ رہا ہے طیب میں دکھانا پڑتا, حلالا طیبا. پھر تیسری جو صفت تھی واسعہ, اے اللہ دے تو بھرپور دے, خوب دے. مال کو حاصل کرنا, اسباب و ذرائع کو قائم کرنا, بڑی سے بڑی فیکٹری بنانا, بڑے سے بڑے مال بنانا, بڑی سے بڑی دکان قائم کرنا, بڑی سے بڑی ملازمت کو حاصل کرنا, اسلام اس کو نہیں روکتا. خوب حاصل کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے پروردگار دنیا میں جو اچھائیاں ہم کو دے دے. تو یہ اگر اچھائیوں کے مظاہر ہیں تو اسلام کہاں روکتا ہے, لیکن تھوڑی سی شرط کے ساتھ, اس میں دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو, جال نہ ہو, نقالی نہ ہو, طیب ہو, طیب ہو, طیب. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ جو طیب ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ. واسع وسعت کے ساتھ اللہ تبارک وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ, اور تیسری چیز ہر مرض سے اللہ شفا عطا فرمائے. تو علم کے بعد دو چیزوں کی دعا, ایک تو رزق میں وسعت ہو اور دوسری صحت حاصل رہے. اب اس کے لیے نسخہ کیمیا اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ کیسے چیز ملے گی؟ جنریٹ کہاں سے کریں گے اسے؟ بٹن کہاں ہے اس کا؟ روزی میں وسعت آئے, عمر بڑھ جائے, اس کا بٹن کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے وہ ہمیں بتا دیا. تو اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ نہیں؟ بٹن کیا ہے؟ وہ بٹن کہاں ہے جہاں ہماری انگلی اپنا انگوٹھا لگاتے ہی جو یہ سب چیزیں کھلتی ہیں؟ فرمایا کہ من سر رہو ان یبسط لہ فی رزقہ وینتا لہ فی اثری فلیصل رحمہ, جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی روزی میں وسعت و فراخی اور کشادگی آ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے, عمر دراز ہو صحت کے ساتھ, شفا کے ساتھ, تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑیں, رشتوں کو جوڑیں. اور رشتے کی بنیاد والدین ہیں, رشتوں کی بنیاد والدین ہیں, اور رشتوں کا آغاز نکاح ہے. انسان کی یہ دو خواہشیں ہیں جس کے لیے وہ مرا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, نکاح کرو اپنے ان بن بیاہے بچوں کا, بچیوں کا, بن بیاہے نوجوانوں کا, نوجوان بچیوں کا نکاح کرو. اگر وہ فقیر ہوں گے, پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے اس نکاح کی برکت سے ان کو مالا مال کرے گا. یہ جہیز اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ نے جو جہیز دی اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ دنیا کے جہیز تو آتے ہیں اور کہیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو سب رکھے رکھے سڑ جاتے ہیں, سامان ختم ہو جاتا ہے. لیکن دین کی برکت سے جو جہیز اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ فقرا ہو تو اغنیا میں تبدیل ہو جائیں گے, اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فضفر بذات الدین, دیندار بہو لانے کی کوشش کرو, دیندار بیوی لانے کی کوشش کرو. جب دین آئے گا تو دنیا بھی اللہ رب العزت, اس لیے کہ دین کے لیے اللہ نے یہ دنیا پیدا کیا. فلیصل رحمہ, لہذا والدین اس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے, نکاح سے رشتے جڑتے ہیں. ایک بچے نے کہا قبل تو قبل تو کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے سارے رشتوں کو قبول کر لیا. اب یہ خاندان الگ نہیں رہا, وہ خاندان اس خاندان میں مرج ہو, رشتے کی شاخیں پھوٹتی چلی گئیں. لہذا بہت ڈرنے کی بات ہے کہ جو شاخ, جو باغ حیات ہم نے قائم کیا ہے, جس کے کوپلیں نکل رہی ہیں, جس کے برگ گل سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے, جس کے وجود سے ہمارا مشام جام معطر ہو رہا ہے, وہ کہیں اس کی کوئی شاخ ٹوٹنے پائے, کوئی پتا نہ گرنے پائے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اس لیے اللہ نے وہ آیت جو سب سے پہلے قاضی نکاح کے خطبے میں پڑھتا ہے اس میں کیا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر کے تم طلب کرتے ہو, جس کے سہارے سے, جس کی تعاون سے, جس کی مدد و نصرت سے تمہیں دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے, وہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد, اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا, بند نہیں کر سکتا ہے, اور جس کے لیے وہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تمہیں ساری چیزیں ملتی ہیں, اور ارحام رشتوں سے ڈرو جو تمہیں رشتہ کر رہے ہو اس سے ڈرو, یعنی وہ ٹوٹنے نہ پائے, اس کو نبھاؤ. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کو اتنا نبھایا کہ 950 سال تک حضرت نوح اپنی بیوی سے جھیلتے رہے, جوجھتے رہے. بیوی کافرہ تھی, آپ کی بات نہیں تسلیم کرتی تھی, دعوتی زندگی میں ہر قدم پہ روڑا بنی ہوئی تھی, لیکن حضرت نوح نے اسے طلاق نہیں. حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سدوم کے علاقے میں اپنے وطن سے وہاں گئے ہیں دعوت کے کام کے لیے, اور لگے ہوئے ہیں, بیوی رفیق حیات, دوست کو رفیق حیات نہیں کہتے ہیں سوائے بیوی کے, اس لیے کہ یہ زندگی میں اس کا رشتہ اخیر تک قائم رہتا ہے, رفیق حیات. لیکن بیوی ایسی ہے کہ آپ کی دعوت زندگی میں روڑا بنی ہوئی ہے, آپ کوئی چیز طے کرتے ہیں اس راز کا انکشاف وہ جا کے غیروں سے کرتی ہے, یہاں تک کہ آخری شب جب اللہ کا عذاب آنے والا ہے, دھرتی کو پلٹا جانا ہے, اس وقت بھی بیوی نے آپ کی بات نہیں مانی, چلتے چلتے آنکھوں میں آنسو لے کر کے مخاطب ہو کر کے رخصت ہو رہے ہیں, لیکن بیوی کو طلاق نہیں چھوڑا نہیں. یہ ہے رشتہ, رشتے کا یہ مقام. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو رشتے نے
عرش الہی کے پائے کو پکڑ کر کے کہا رب کریم جو میری حیثیت کا میری ذات کا اکرام کرے, جو مجھے عزت دے تو اسے عزت دے, جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ. اللہ نے قبول کر لیا ہے. لہذا رشتوں کا بیوی سے نکاح سے شروع ہو کر کے ماں باپ کی شکل میں وہ آ کر کے اور پھر دیگر تمام تر تعلقات و روابط سامنے آتے ہیں تو رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی روزی بڑھ جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. لہذا ہمیں رشتوں پر توجہ دینی چاہیے. آج کے ماحول میں مغربی تہذیب نے رشتوں کا تیاں پانچا کر دیا ہے, نکاح ہی سے انحراف ہو رہا ہے, شادیاں ہی جو ہیں بار سمجھی جا رہی ہیں, تعلقات تو قائم کیے جا رہے ہیں لیکن وہ تعلقات و روابط جس طریقے سے جس میں رشتے کو جو ہے شباب ملے, زندگی ملے, قوت ملے, طاقت ملے, جس کی بنیاد پر یہ چیز ہے وہ نہیں کیا. یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے انسانیت کے ساتھ, بہت بڑی آفت ہے انسانی زندگی کے ساتھ, جس کا کوئی بدل نہیں ہے سوائے اس کے اس دہلیز پہ آئیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں تو ہماری زندگی سرخروئی و سرفرادی کے ساتھ گزر سکتی ہے, ورنہ المیہ ہی المیہ ہے اور تاریکی ہی تاریکی ہے اور اللہ کی طرف سے غضب و سخط کا معاملہ ہے. اللہ ہم سب کی توفیق سے نوازیں اور ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما, رب کریم ہماری نمازیں قبول فرما, رب کریم ہمارے روزے کو خرق سے حرق سے ہر طرح سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر و ثواب سے شاد کام و بہرور فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا. اے اللہ اسلامی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام چیزوں سے جو طیب سے خبیث کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.